بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. صبح امید کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل کو نصیحت فرمائی, اے معاذ, تقوی الہی اختیار کرو, سچ بولو, امانت میں خیانت نہ کرو, وعدہ وفا کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, صلہ رحم کرو اور یتیموں سے محبت کرو. جب کسی سے ملاقات کرو تو بلند آواز سے سلام کرو, کسی کو اذیت نہ دو, اپنے ایمان کو محکم کرو, دین میں تحقیق کرو, قرآن میں غور و فکر کرو, اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو, قیامت کے حساب سے ڈرو, اور موت کو بہت زیادہ یاد کرو, اور مسلمانوں کو ناسزا نہ کہو. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ڈی ایٹ کے سیکرٹری جنرل کی صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات. فرانس سے پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں ملی بڑی رعایت, اور افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ مدد, مزید 3,000 ٹن گندم روانہ. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ڈی ایٹ کے رکن ممالک ٹرانزٹ اور تجارتی لین دین کے اعتبار سے وسیع توانائی و گنجائش کے حامل رہے ہیں جن پر توجہ نہیں دی گئی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ روز گروپ 8 کے سیکرٹری جنرل عبدالقادر امام سے ملاقات میں کہا کہ ایران کی پالیسی علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعاون پر استوار رہی ہے, اور وہ اپنی نالج بیس اور دیگر ٹیکنالوجی کے میدانوں میں مہارت اور تجربات کو ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کو منتقل کرنے کے لیے آمادہ ہے. انہوں نے ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات میں اضافے کو ضروری قرار دیا. صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ترقی پذیر ممالک آگے بڑھیں, بلکہ وہ ان ممالک کو خود سے وابستہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس ملاقات میں ڈی ایٹ کے سیکرٹری جنرل عبدالقادر امام نے بھی ایران کو ڈی ایٹ کا ایک فعال رکن ملک قرار دیا, اور کہا کہ ان ممالک میں تجارتی لین دین میں اضافے کو خاص اہمیت حاصل ہونی چاہیے. پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے اپنے دورے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی. پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جے سی ایس سی جنرل ندیم رضا ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کی باضابطہ دعوت پر علاقے میں امن و سلامتی اور دو طرفہ و مشترکہ تعاون کی توسیع کے مقصد سے ایران کے دورے پر تہران پہنچے۔ انہوں نے اپنے دورے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ندیم رضا نے اپنے دورے تہران پر خوشی کا اظہار کیا اور علاقے میں امن و سلامتی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ حالیہ برسوں کے دوران پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کئی بار ایران کا دورہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جو حالیہ برسوں کے دوران خاص طور سے اور زیادہ فروغ پائے ہیں۔ ادھر پاکستان اور فرانس نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $107 ملین قرض کی واپسی کی مدت توسیع کے لیے معاہدے پر دستخط کر لیے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور فرانس نے گروپ G20 کے قرضے معطل کرنے کے اقدام DSSI کے تحت پاکستان کے ذمے واجب الادا $107 ملین کے قرضے کو معطل کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور پاکستان کو اس قرضے کی ادائیگی جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران کرنا تھی، تاہم معاہدے پر دستخط کے بعد اب یہ قرضہ 6 سال کی مدت میں سال میں 2 قسطوں کی صورت میں ادا کرنا ہوگا، جس میں 1 سال کی رعایتی مدت بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اس قرض DSSI کے تحت فرانس کے ساتھ $261 ملین قرض معطلی کے معاہدوں پر دستخط کر چکا ہے۔ پاکستان میں بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومت نے بجلی قیمتیں ایک بار پھر مہنگی کر دی ہیں، جس کے تحت فی یونٹ 7.90 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں نیپرا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اگر مہنگے فیول استعمال کیے جاتے تو بجلی کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔ حکومت ہندوستان نے افغان عوام کی مدد کے لیے مزید 3,000 ٹن گندم افغانستان روانہ کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندام باغچی نے کہا ہے کہ حکومت ہندوستان افغان عوام کی انسان دوستانہ مدد کرنے کی بدستور پابند ہے۔ پیر کے روز پریس کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان عالمی ادارے خوراک اور WHO کے تعاون سے 33,500 ٹن گندم افغانستان روانہ کر چکا ہے۔ حکومت ہندوستان نے مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے کے بعد بھی غذائی اشیاء، خیمے اور دواؤں پر مشتمل 25 ٹن امدادی پیکج کابل بھیجا ہے۔ اس سے قبل ہندوستانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ حکومت نے کابل میں اپنے سفارت خانے میں ایک ٹیکنیکل ٹیم بھیج کر افغانستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کابل میں اپنے سفارت خانے میں اس ٹیم کی تعیناتی کی تصدیق ضرور کی، تاہم یہ بھی کہا ہے کہ یہ اقدام افغان عوام کے ساتھ ہندوستان کی تاریخی اور تہذیبی تعلقات کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ اس کا مطلب افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا میں سیاسی بحران بدستور جاری ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بحران پر سماعت کی اور اگلی سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ریاست مہاراشٹرا کی مخلوط حکومت میں شیو سینا کے 40 ارکان اسمبلی کی طرف سے بغاوت کے اعلان کے بعد جو سیاسی بحران شروع ہوا تھا وہ فی الحال سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور شیو سینا کے دونوں فریقوں کے وکیل سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ شیو سینا کے باغی ارکان کی درخواست پر سماعت دوران سپریم کورٹ نے مہاراشٹرا کے ڈپٹی اسپیکر سے 5 دن میں جواب مانگا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر شیو سینا کے باغی ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کیا، جبکہ باغی ارکان اسمبلی سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال 11 جولائی تک جوں کی توں باقی رہے گی۔ عراق کی النجبہ تحریک نے تجویز دی ہے کہ موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے تمام سیاسی گروہوں کو شیعہ مرجعیت سے مدد لینا چاہیے۔ عراق کی النجبہ تحریک کے ترجمان نصر الشمری نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عراق کا موجودہ سیاسی بحران اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہمیں ایک بہتر نظریے، گہری فکر اور فیصلہ کن و منصفانہ فیصلوں کی ضرورت ہے، اور ملک میں شیعہ مرجع تقریر آیت اللہ رضوی سیستانی کے سوا کوئی بھی صلاحیت توانائی کا حامل نہیں ہے۔ اشمری نے تمام سیاسی گروہوں سے اپیل کی کہ وہ نجف اشرف جائیں اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں جن کے باعث مرجعیت نے ان پر اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ افغانستان کی وحدت اسلامی پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ طالبان انتظامیہ کی فوج ضلع بلخاب میں عام شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ افغانستان کی شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وحدت اسلامی پارٹی کے سربراہ محمد محقق نے پیر کو کہا کہ بلخاب کے باشندے انصاف چاہتے ہیں اور اس بنا پر طالبان انہیں زمین اور آسمان سے امریکہ کے دیے ہوئے اسلحوں سے حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے کہا کہ طالبان نے گزشتہ چار دنوں میں تقریباً 8,000 فوجیوں کی مدد سے ضلع بلخاب کے صدر مقام اور 8 دیہاتوں پر قبضہ کر کے بڑی تعداد میں نہتے عوام کا قتل عام کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال اور اپوزیشن اور مختلف حلقوں کا رد عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، لہذا فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے ہفتوں کے دوران مہنگائی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اشیاء صرف ہوں یا پھر پیٹرولیم مصنوعات یا دیگر چیزیں، سب پر بہرحال کہیں نہ کہیں ان قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی فی یونٹ 7.90 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے اور عوام پر دباؤ بڑھتا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ بہتر صورتحال بنانے کے لیے مشکل فیصلے لینے ہوں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی نے حکومتی فیصلوں پر شدید تنقید کی ہے، اور جماعت اسلامی نے تو ٹرین مارچ کا اعلان بھی کر دیا اور شروع بھی کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف۔ بہرحال آج جو حکومت میں ہیں، کل جب یہ اپوزیشن میں تھے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کی حکومت کے زمانے میں مہنگائی کے خلاف مارچ نکالا تھا، لیکن آج حکومت میں ہوتے ہوئے مہنگائی بہرحال اگر یہ نہ کہا جائے کہ اپنے عروج پر ہے تو بہت ہی زیادہ ہے، اور عوام پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو مختلف حلق یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹیز پر خاموش کیوں ہیں، اور بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں اس مسئلے پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چل کر شہباز شریف اور ان کی کابینہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے مشکل فیصلے بہرحال لینے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں کاروباری اور صنعتی شعبے پر سپر ٹیکس کے نفاذ کے اعلانات پر سیاسی، صحافتی اور کاروباری حلقوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اور ان کے حامی اقتصادی حلقے اس اقدام کو موجودہ معاشی حالات کی بہتری کا واحد راستہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو نقصان اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ نئی ٹیکس پالیسی کے بارے میں رائے عامہ کی تشکیل کے حوالے سے پاکستان کے صحافی حلقے بھی منقسم دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اخبارات و جرائد کی جانب سے بین الاقوامی معاشی حالات، کووڈ کی وبا اور روس یوکرین جنگ کو پاکستان پر معاشی دباؤ کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے صنعتی اور کاروباری طبقے کو صلاح دی جا رہی ہے کہ انہیں ملک کی سلامتی کی خاطر محض ایک بار عائد کیے جانے والے سپر ٹیکس کو خوش دلی سے ادا کرنے پر رضامند ہو جانا چاہیے۔ بعض اخبارات و جرائد حکومت کی نئی ٹیکس پالیسی پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ زرعی شعبے کو سپر ٹیکس سے مستثنی کیوں رکھا گیا ہے، حالانکہ ہزاروں ایکڑ اراضی پر کم ترین ٹیکس کے ذریعے قومی خزانے کو بھاری رقم حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عوامی حلقوں کا خیال ہے کہ حکومت کا یہ نعرہ بڑا خوشکن ہے کہ سپر ٹیکس کے ذریعے وسائل امیروں سے غریبوں کو منتقل ہوں گے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان اقدامات سے اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ عوامی حلقوں کا خیال ہے کہ اس ملک میں عام لوگ قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اندرونی حالات بعض سنجیدہ حلقوں کی جانب سے وسیع تر قومی مفاد میں میثاق معیشت کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک مکمل اتفاق رائے کے ساتھ وسیع تر قومی اقتصادی پالیسی تشکیل نہیں ہوگی، تب تک پاکستان نہ تو عالمی مالیاتی اداروں کے جال سے باہر نکل پائے گا اور نہ ہی آزادی اور خود مختاری سے اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ مشورے ایسے وقت میں دیے جا رہے ہیں جب پاکستان معاشی بہتری کے لیے آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کی سمت دیکھ رہا ہے، جس پر دنیا کی تسلط پسند طاقتوں کا کنٹرول ہے۔
جنازن اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کی سیاسی جماعت اور بلکہ سیاسی و مذہبی جماعت ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنما جناب ناصر عباس شیرازی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم
السلام۔ شیرازی صاحب، جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے حکومت کی جانب سے ایک بعد دیگر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس میں بعض حلقوں کا اور خاص طور پر جو موجودہ اپوزیشن ہے پی ٹی آئی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اعلان صرف وزیر خزانہ کرتے ہیں لیکن فیصلہ آئی ایم ایف کا ہے، تو آپ لوگ اس سے متفق ہیں کیا؟
دیکھیں، اس وقت پاکستان جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے نا، اس کو فیس کر رہا ہے۔ یہ عام جو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس سے بھی یہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے، فار دا ریزن کہ آپ ایک مہنگائی کی وجہ سے یا غذائی قلت کی وجہ سے کسی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بحران بارڈر بھی ٹرانسفر کرتا ہے اور یہ ہیومینیٹیرین کاسٹ اس کی پیدا ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ابھی اس وقت برسر اقتدار میں ہے، ان کا سلوگن ہی یہ تھا کہ ہم نے مہنگائی کو کم اور ختم کرنا ہے، اور یہ اس سے جو پچھلی حکومت تھی اس کی مہنگائی سے بظاہر انہوں نے جو سلوگننگ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے جو مارچ تھے ان مارچوں کا نام بھی مہنگائی مارچ تھا، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا سائن ہوا ہے، ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے اور اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق جو ہے وہ ایک نیا ڈاکومنٹ سائن کروائیں گے اور اس کے مطابق ملک کو لے کے چلیں گے۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا مقروض ملک ہے کہ جسے نو لائٹ ان دا ٹنل والی سچویشن کا سامنا ہے، کہ اگر قرضوں کا جو ایک سپائرل ہے کہ جس میں اس وقت ان کا سب سے بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے قرضوں کے سود کی واپسی پہ، نہ یہ کہ اصل زر کی واپسی پہ، بلکہ اس کے اوپر جو پرافٹ اور سود ہے اس کی واپسی کے اوپر اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ زر خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان جو نئے لونز لے رہا ہے، خواہ وہ آئی ایم ایف سے لے یا دیگر لونز لیں، اس میں بھی سب سے بڑا جو شیئر لائنز شیئر ہے وہ انہی میں جاتا ہے، تو باقی تو ظاہر ہے بہت تھوڑا سا جو ہے وہ بچتا ہے، تو اس میں تو پھر آپ نہ نیا لون لے سکتے ہیں، نہ ہی پیج دے سکتے ہیں، نہ ہی ملک کو رن کر سکتے ہیں، اور اوپر سے ڈس سیٹسفیکشن ہو گئی ہے جو پاکستان میں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پہلے ایک اعتماد کی فضا تھی اور پیسہ وہ بھیج ریمیٹنس کے نام سے، وہ تقریباً مینیمائز ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف، چونکہ ایک ورلڈ سٹرکچر میں آئی ایم ایف ایک اہم انسٹرومنٹ ہے عالمی استعماری قوتوں کا, جس کے ذریعے سے وہ ان ممالک کو جن کو اقتصادی کنٹرول میں رکھ کے پھر ان سے اپنی پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ بھی کرواتے ہیں. تو پاکستان کو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف بطور انسٹرومنٹ اور بطور ٹول یوز کیا جا رہا ہے, جیسا کہ پہلے ایف اے ٹی ایف کو فیٹ ایف کو کیا گیا ہے یا اسی طریقے سے بعض دیگر اداروں کو کیا گیا ہے. تو پریشر ہے پاکستان کے اوپر, اور چونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت ویک ہے.
اچھا شہباز صاحب, شہباز شریف کے اس بیان میں کتنا دم دیکھتے ہیں عام حلقے اور خاص طور پر آپ جیسے لوگ کے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پٹرولیم کی قیمت کم کر کے اور سستے میں بیچ کر ہمارے لیے ایک جال بچھایا تھا, یعنی آنے والی حکومت کے لیے. تو اس وقت تو یہ مہنگائی کے خلاف بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول اور تیل کی قیمت انہوں نے کم رکھی تھی اور اب جو اصل قیمت تھی ہم اس پر لے آئیں, تو ظاہر ہے کہ اس پر عوام کو تو بہرحال برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو اس بیان میں کتنا دم دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, بڑی ریئلٹی کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے تو یہ اپنے فیکٹڈ فگر جاری کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ اکانومسٹ نہیں ہیں. ان کے چیف اکانومسٹ اس وقت وزیر خزانہ ہیں مفتا اسماعیل صاحب, وہ اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل چینلز کے اوپر جو اسٹیٹسٹک پیش کر رہے تھے اس کے مطابق پاکستان میں جو اس وقت قیمت تھی تیل کی وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس قیمت کو جو ہے وہ اس سے 30 روپے کم از کم نیچے ہونا چاہیے. تو وہ تو نیچے رکھنے کی بات کر رہے تھے, اور مختلف ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو انرجی کی قیمت کو منیمائز کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے انڈسٹری ہماری بڑھے, ڈیولپمنٹ ہو, لوگوں کو جو ہے وہ سورس کے اوپر زیادہ ایکسپینڈیچر برداشت نہ کرنے پڑے اور جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ ہو. تو یہ تو بالکل اس کے برعکس تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جب یہاں پر آئے ہیں تو جو ان کو لے کر آئے ہیں ان کی شرائط اب آہستہ آہستہ سامنے کھلنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ جو سیٹ کی قیمت ہے یہ پولیٹیکل قیمت ہے, اس کی ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے حکومت میں آنے سے پہلے کے سلوگنز اور ان کے جو اسٹیٹسٹک تھے وہ ایکسٹریملی ڈفرینٹ تھے, خواہ وہ ڈالر کے حوالے سے ہوں, خواہ وہ اس کے حوالے سے ہوں, خواہ وہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں. اور اب جو ہے وہ فرض کرے اگر ایک پاکستانی کے پاس جو افراط زار کی سچویشن ہے, اگر 1,00,000 روپیہ ہے کیش ان ہینڈ, تو اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس وہ 1,00,000 یکدم 40,000 روپے پہ آ گئے. اور پاکستان کی سوسائٹی اس وقت دو چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک اس میں کہ اس نے اس مہینے کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں اور فیولنگ کیسے کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس نے جو ہے وہ بلنگز کیسے دینی ہے.
بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بھی تو آئی ایم ایف سے مذاکرات کری تھی, فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت معاہدہ نہیں ہو پایا تھا. اگر آج فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب آج ہوتے بحیثیت وزیر اعظم تو یہی معاہدہ تو ہوتا.
نہیں, میرا خیال ہے کہ جس کی یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر ہم ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں گے, یہی ایگریمنٹ تھا. اور عمران خان نے تو پھر تو ان کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایگریمنٹ کے اوپر عمل نہیں کیا, کیونکہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ تھی, اکانومی کی جو گروتھ تھی وہ 6.4% کے اوپر تھی, جو اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ تھی عمران خان رجیم کے اندر. تو یہ تو بالکل کانٹراڈکٹری ہے, بالکل اس کی یہ بیس لیس ہے. یعنی اگر ہم اسٹیٹسٹک کی بنیاد کے اوپر بات کریں تو یہ بیس لیس ہے, اور اگر ہم ان کی بات پہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو خان صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے 3 سال اس کے اوپر عمل نہیں کیا. وہ اپنے ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر جب وہ ملک کو لے کے چل رہے تھے, اور بڑے میگا پروگرام جن میں مثلاً نیشنل ہیلتھ کارڈ اسکیم, ہر بندہ 10,00,000 روپے تک انشورڈ تھا, اور یہ جیسے ہی میچیور ہوئی ہے اپریل میں یہ چور ہو گیا ہے اور بئی میں جو ہے حکومت ختم ہو گئی ہے. تو پورے پاکستان میں ہر پاکستانی شہری 10,00,000 تک اپنا جو علاج ہے وہ فری کرا سکتا تھا. احساس پروگرام کے تحت 22,000 روپے لوگوں کو منتقل ہو رہے تھے, جو اب 2,000 روپے یہ دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لوگوں کو ریلیف مختلف عنوانات سے جو مل رہا تھا, اور پھر لونز, اور اسی طریقے سے انفراسٹرکچر, تو وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اور ابھی جو باقی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, جیسے آپ کی جو تعمیراتی مٹیریل ہے وہ اتنا مہنگا ہوا ہے کہ خان صاحب کے جانے پہ سیمنٹ کی قیمت جو بیسک ایک انگریڈینٹس ہے وہ 650 روپے تھی, اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ ہے. تو اگر ول ہو تو پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے. عالمی مارکیٹ کو متاثر کیا ہوگا, لیکن پاکستان اس مسئلے کی وجہ سے بحران کا شکار ہو یہ درست نہیں ہے. پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں, اور پاکستان اگر ان آپشنز کو اڈاپٹ کرے تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل موجود نہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب, دیتے ہیں اگلے پروگرام تک, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے صبح امید.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, इश्क में आपके हम तड़पते तो है, इश्क में आपके हम तड़पते तो है, इश्क में आपके हम तड़पते तो है, हर तड़प में बिलाली अता चाहिए, हर तड़प में बिलाली आता चाहिए। हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए,
सामिन आपसे माजरत चाहते हैं ऐलान के सिलसिले में, और लीजिए आप समाप्त फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद,
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दोस्त को गुस्सा दिलाना या शर्मिंदा करना जुदाई का सबब बनता है। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। سامعین، دین اسلام نے اس بات کی زیادہ تاکید کی ہے کہ دوستی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام نے دوستی کو ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ نہج البلاغہ نے بھی، کہ جو اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، دوستی کی بنیاد کو معنویت اور الوہیت قرار دیا ہے، کیونکہ دوستی اگر خدا کی اطاعت اور بندگی پر استوار ہوگی، اس سے نہ صرف وہ فرد بلکہ ایک معاشرہ بھی پرامن اور ہر عیب سے پاک و سالم رہ سکتا ہے۔ ایک اچھا دوست انتخاب کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کو رسم دوستی سے بھی آشنائی ہونی چاہیے اور دوستوں سے اچھی رفتار کرنے کے آداب سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ دوستی قائم و دائم رہے۔ مثلاً دوست کو ناصح ہونا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیشہ اپنے دوست کو نصیحت کرو، چاہے اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اپنے دوست سے ایک حد تک دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمنی کرنی چاہیے کہ شاید وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست کو ہدیہ دینے میں سبقت کرے۔ اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو اس سے بہتر اسے واپس دو، اور جس نے نیکی کا ہاتھ بڑھایا تم اس سے زیادہ اسے اجر دو۔ اس کے باوجود زیادہ اجر اسی کے لیے ہے جس نے نیکی کرنے اور ہدیہ دینے میں پہل کی ہو۔ دوستی کا ایک اور بھی اصول ہے، اور وہ یہ کہ انسان روابط کو برقرار رکھے، اپنے نفس کو اپنے بھائی کے لیے قطع تعلقات کے مقابلے میں تعلقات پر آمادہ کرے، اور اس کے ساتھ خوش روئی سے پیش آئے، کیونکہ یہ لوگوں سے دوستی کرنے کا وسیلہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دوستی پائیدار رہے، تو اسے چاہیے کہ بدی کا جواب نیکی سے دے۔ اپنے دوست کو نیکی کے ذریعے سے سزا دو، اور اس کی بدی اور برائی کو ہدیہ اور بخشش کے ذریعے سے دور کرو۔ بس اگر انسان اپنے دوست کے حق میں ان آداب کی رعایت کرے گا، تو وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اس اہم باب یعنی دوستی کو قائم اور دائم رکھ سکے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک اچھے دوست سے جدا کر دیتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے کاموں کو انجام دینے سے پرہیز کرے جو دوستی کو توڑنے کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر خشم، بدگوئی، تکبر، غیبت، آبرو ریزی، بخل، یہ سارے ایسے عوامل و اسباب ہیں جو دوستی کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اگر انسان واقعی معنوں میں کسی کو اپنا دوست مان چکا ہے، تو پھر اسے حتی الامکان ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ دوستی میں شگاف نہ پڑ جائے۔ وہ شخص کیسے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے جو خود عیب دار ہو، اپنے بھائی کی عیب جوئی کرے اور اس عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے۔ دوست سے حسد کرنا بھی دوستی کے بیمار اور غیر واقعی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے بھائی کا حق اس کے باہمی اور دوستانہ رابطے کی بنیاد پر ضائع مت کرو، کیونکہ جس کا حق تم ضائع کرو گے وہ تمہارا بھائی نہ ہوگا۔ بس یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دوستی کے رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، لہذا جو حقیقتاً کسی کو اپنا دوست بنا چکا ہو، اسے ہر حال میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ اپنی دوستی میں وہ سچا ثابت ہو۔ دوستی ایک اجتماعی ضرورت ہے، لیکن ہر کسی سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ عرف اور عقل کے زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے، تو ہر اچھے اور برے آدمی کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی۔ گنہگار، ذلیل، جھوٹے، چاپلوس، بخیل، فاسد، سخنچین، احمق آدمی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ایسے افراد کے ساتھ دوستی کرنے سے ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو باغوں سے مراد بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں. ریڈیو تہران میرا عرصہ دراز سے ساتھی ہے. میں نے ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن ریڈیو تہران کی بات ہی الگ ہے. ریڈیو تہران کے پرانے دوست مجھے نام سے جانتے ہیں اور میں بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس پرانا ریڈیو سیٹ ہے جو ابھی تک ٹھیک سے کام کر رہا ہے. پروگرام خلقت کی رانائیاں سنا, بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ نور ایمان, کلام نور, افکار و نظریات, صبح امید, دریچے اسلام کی معرفت, آس پاس, آج کا ایران, افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران, یہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں. میری طرف سے ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام عرض ہے. اور سامعین محترم, مراد بلوچ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
عباسی خلیفہ منصور دوانقی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف بہانوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے عراق بلایا کرتا تھا. اس کا اصلی مقصد امام کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا تھا, اور کبھی کبھی تو وہ امام کو کافی دنوں تک مدینے لوٹنے تک ہی نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں موجود تھے کہ منصور کی فوج کے ایک افسر نے اپنے لڑکے کا ختنہ کیا. اس موقع پر اس فوجی افسر نے ایک مفصل ولیمے کا اہتمام کر رکھا تھا. حکومت کے تمام اعلی افسران اور دیگر اعیان مملکت اس تقریب میں شامل تھے. مدعوین کی طرف سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس ولیمے میں دعوت دی. دسترخوان لگا دیا گیا اور تمام مہمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے. کھانا لایا گیا اور سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے. اسی اثنا میں ایک مہمان نے پانی طلب کیا, چنانچہ پانی کی جگہ اس کے ہاتھوں میں شراب کا ایک بڑا پیالہ پکڑا دیا گیا. جیسے ہی اس شخص کو شراب کا پیالہ دیا گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئے. ان لوگوں نے امام کو دسترخوان پر دوبارہ بلانے کی ہر ممکن کوشش کر لی, مگر آپ واپس نہیں پلٹے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ جائے جہاں شراب ہو تو اس پر پروردگار عالم کی لعنت و ملامت ہوا کرتی ہے.
اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ. یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 تیر 28 ذی قعدہ اور 28 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 28 ذی قعدہ سن 360 ہجری قمری کو مسلمانوں کے عظیم عالم دین ابو القاسم طبری کا اصفہان میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار 4 صدی ہجری کے دانشوروں اور محدثین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے علوم دین حاصل کرنے اور حدیث جمع کرنے کے لیے اسلامی سرزمینوں کا سفر کیا اور 33 سال تحقیق و مطالعے کے بعد تدریس شروع کی۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ اٹھائیس جون سن 1712 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مفکر اور ادیب جان جیک روسو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کا دور انتہائی غربت کے عالم میں گزارا، تاہم 40 سال کی عمر میں انہوں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی اور بتدریج اپنے افکار و نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ 18ویں صدی میں ان کے افکار و نظریات نے فرانس کے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس انہی کے افکار و نظریات کا نتیجہ تھا۔ روسو سن 1778 میں انتقال کر گئے۔ اٹھائیس جون سن 1873 عیسوی کو فرانس کے مشہور مفکر اور دانشور الیکسیس کاریل پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1900 عیسوی میں ڈاکٹریٹ کیا اور انسانی جسم سے باہر عضلات کی نگہداشت کے طریقوں کا جائزہ لیا اور سن 1913 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام حاصل کیا۔ انسان ایک ناشناختہ وجود کے عنوان سے ان کی کتاب نے عالمی شہرت حاصل کی۔ الیکسیس کاریل 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اٹھائیس جون سن 1914 عیسوی کو آسٹریا کے ولیعہد فرینس فرڈینٹ اور ان کی اہلیہ کو ایک سرب طالب علم نے بوسینا کے شہر سارایو میں قتل کر دیا۔ آسٹریا کے حکومت نے قتل کی اس واردات کی تحقیقات از خود انجام دینے کا مطالبہ کیا، جسے سربیا کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے ایک ماہ بعد آسٹریا نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ اسی سال اگست کے مہینے میں جرمنی کی حمایت اور جرمن افواج کے بیلجیم پر حملے کے بعد پہلی جنگ عظیم کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ اٹھائیس جون سن 1957 عیسوی کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اسلامی مرکز کا افتتاح ہوا۔ اس مرکز کی تعمیر کا کام سن 1949 سے امریکی مسلمانوں کی مدد سے شروع ہوا اور سن 1957 میں اس کے افتتاح کے بعد یہ امریکہ میں مسلمانوں کی علامت میں تبدیل ہو گیا۔ واشنگٹن کے اس اسلامی مرکز میں اسلامی دینی تبلیغ کے لیے مسجد، اسکول اور کتاب خانہ وغیرہ جیسی چیزیں واقع ہیں۔ اس اسلامی مرکز کے گوناگوں اور مختلف پروگرام مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی توجہ اور اسلام سے ان کی آشنائی کا سبب بنا۔ واشنگٹن کے اسلامی مرکز کی وسیع سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی حکومت اس مرکز کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے یا ان کو محدود کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کے در پہ ہے۔ سات تیر سن 1366 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے لڑاکا طیاروں نے ایران کے شہر سردش پر کیمیاوی بم گرائے۔ اس وحشیانہ حملے میں شہر کے 110 نہتے باشندے شہید جبکہ 530 زخمی ہو گئے۔ عراق کی سابق ڈکٹیٹر صدام حکومت جب جنگی محاذوں پر ایران پر فتح حاصل کرنے کے سلسلے میں مایوس ہو گئی تو اسے یہ گمان پیدا ہوا کہ وہ کیمیاوی حملوں کے ذریعے ملت ایران سے اپنے مطالبات منوا سکتی ہے۔ صدام حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سن 1359 ہجری شمسی میں جارحیت کے فوراً بعد سے ایرانی فوجیوں اور شہریوں کے خلاف بارہا ایسی وحشیانہ کاروائیاں انجام دیں، لیکن اہم عالمی تنظیموں اور بڑی طاقتوں نے صدام کو کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ صدام کی زبانی مذمت سے بھی اجتناب کیا۔ اٹھائیس جون سن 2006 عیسوی کو صہیونی حکومت نے غزہ پر انتہائی وحشیانہ انداز میں زمینی اور ہوائی حملہ کر دیا۔ بظاہر اس حملے کا مقصد اپنے ان دو شہریوں کا انتقام لینا تھا کہ جنہیں فلسطینی جیالوں نے ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی فوجی کو فلسطینی مجاہد نے اپنا قیدی بھی بنا لیا۔ صہیونی فوج کے حملے کے پہلے دن حماس حکومت کے درجنوں پارلیمانی نمائندوں، وزراء اور سرگرم رہنماؤں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اسرائیلی عقوبت خانوں میں موجود بعض فلسطینی اراکین نے پارلیمان دنیا بھر میں صہیونی ریاست کی رسوائی کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفئ كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي من Thank you.